अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। आलमी इदारे सेहत WHO ने अमरीका में कोरोना वायरस और उससे पैदा होने वाली सेहत आम्मा की सूरत हाल को खतरनाक करार दिया है। WHO के एमरजेंसी रिस्पॉन्स डायरेक्टर माइक रियान ने पीर को ब्रीफिंग के दौरान अमरीका में रिपोर्ट होने वाले केसेस पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि गुज़श्ता कई हफ्तों के दौरान दुनिया भर में रिपोर्ट होने वाले केसेस का एक तिहाई अमरीका में रिपोर्ट हो रहा है। अमरीका में मुतादी अमराज के सबसे बड़े माहिर डॉक्टर एंथनी फाउची ने खबरदार किया है कि मुल्क में हॉलीडे सीजन के दौरान सफर में कमी न की गई तो जनवरी का वस्त अमरीका में स्याह तरीन दौर होने का खदशा है। बरतानवी वजीर सेहत मैट हैनकॉक ने आज 8 दिसंबर को वी डे यानी वैक्सीनेशन डे करार देते हुए इसे बरतानवी तारीख में टीका जात का सबसे बड़ा प्रोग्राम कहा है। बरतानिया वो पहला मुल्क बन गया है जहां अमरीकी और जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनियों फाइजर एंड बायोनटेक के इश्तराक से बनाई जाने वाली वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुस्बत टेस्ट की शरह 8.5% हो गई है। न्यूजीलैंड के दौरे पर मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सफर का तकलीफदेह मरहला अब खत्म हो गया है। तकरीबन 2 हफ्ते आइसोलेशन यानी क्वारंटीना में रहने के बाद खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की इजाजत मिल गई है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कौमी खतरा है। वो सदारती महल में COVID-19 की इंतजामिया के साथ वायरस की दूसरी लहर के बारे में तबादला ख्याल कर रहे थे। पाकिस्तान में हालिया सर्वे और हुकूमती आदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वबा से पैदा शुदा माशी सूरत हाल के दौरान तकरीबन 1.90 करोड़ लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो सकते हैं। एक जानिब जहां सनतकार और ताजिर इसकी वजह से कोरोना वबा के अलावा मुल्क में महंगी बिजली और गैस के बहरान को करार देते हैं तो दूसरी जानिब माशी माहरीन ने खदशा जाहिर किया है कि बेरोजगारी की इस तारीखी लहर से 1 करोड़ से ज्यादा घराने गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाने का खदशा है। माशी माहरीन ने इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हुकूमत को मजीद माशी पैकेजेस देने के साथ टैक्सेस में रियायत का मशवरा दिया है। भारतीय हुकाम ने उन 2 पाकिस्तानी बहनों को पाकिस्तानी इंतजामिया के हवाले कर दिया है जो हफ्ते के रोज गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गई थीं। लाइबा जुबैर और सना जुबैर, जिनकी उम्रें बिलतरतीब 17 और 13 साल बताई जाती हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तानी जेर इंतजाम कश्मीर के इलाके अब्बासपुर से है। लाइबा और सना को भारतीय हुकाम ने जज्बे खैरसगाली के तहत तेतरी नोट क्रॉसिंग प्वाइंट पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया है। भारतीय हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए मुतनाज़िया ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों की मुलगीर हड़ताल या भारत बंद को वसी पैमाने पर हिमायत हासिल हुई है। हड़ताल की वजह से कई रियासतों बिलखसूस अपोजिशन जमातों के इकतदार वाली रियासतों में मामूल की जिंदगी मुतासर रही। नकल हमल और दीगर खिदमात पर हड़ताल का असर पड़ा जबकि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों में इसका कम असर देखा गया। यह हड़ताल दिन में 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक की गई। अफगानिस्तान में फामो तफीम के कौमी कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने अमन बातचीत के एजेंडे से मुतालिक मुजाकरात में पेशरफ्त का इंदिया देते हुए कहा है कि अफगान हुकूमत और तालिबान की टीमों के दरमियान बातचीत बुध के रोज दोबारा शुरू होगी। कंधार के सूबाई अहदेदारों ने बताया है कि अरगंदाब जिले में गुज़श्ता रात बकौल उनके तालिबान के नए हमले में 8 पुलिस वाले हलाक हो गए हैं। एक अहदेदार ने हमले की तस्दीक की लेकिन मजीद तफसीलात नहीं बताई। एक जरिए ने शनाख्त जाहिर न करते हुए वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि जिले के बाबा रो और शाह आगा देहात में 8 पुलिस वाले हलाक हुए और लड़ाई के दौरान हमलावर 10 पुलिस वालों को यरगमाल बनाकर ले गए। तालिबान ने अरगंदाब की लड़ाई पर कोई बयान नहीं दिया है। नौमंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन रिटायर्ड 4-स्टार आर्मी जनरल लॉयड जे ऑस्टिन को वजीर दिफा नामजद करेंगे। इस चुनाव से वाकफियत रखने वाले 3 अफराद ने यह बात नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताई क्योंकि इस फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। अगर सेनेट से इस चुनाव की तस्दीक हो जाती है तो लॉयड ऑस्टिन पेंटेगन के पहले सियाफाम सरबराह होंगे। पीर को रियासत डेलवेयर में क्वीन थिएटर के बाद सहाफियों के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि मंगल को कोविड टीम जबकि डिफेंस टीम का ऐलान जुमे को किया जाएगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होता है।
अस्सलाम वालेकुम। وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال سے. پاکستان میں حالیہ سروے اور حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا وبا سے پیدا شدہ معاشی صورتحال کے دوران تقریباً 1,90,00,000 لوگ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. ایک جانب جہاں صنعتکار اور تاجر اس کی وجہ کرونا وبا کے علاوہ ملک میں مہنگی بجلی اور گیس کے بحران کو قرار دیتے ہیں، تو دوسری جانب معاشی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بے روزگاری کی اس تاریخی لہر سے 1,00,00,000 سے زائد گھرانے غربت کی لکیر سے نیچے چلے جانے کا خدشہ ہے. معاشی ماہرین نے اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کو مزید معاشی پیکجز دینے کے ساتھ ٹیکسز میں رعایت کا مشورہ بھی دیا ہے. تفصیل جانیں گے تھوڑی دیر میں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حزب اختلاف جماعتوں کا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم کی قیادت تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے لیے جاری احتجاجی تحریک کے دوسرے مرحلے پر غور کرنے کے لیے اسلام آباد میں جمع ہے. اس سربراہی اجلاس میں احتجاجی تحریک کے لاہور میں اختتامی جلسے کی حکمت عملی اور آئندہ کے لائعمل پر مشاورت کی جائے گی. پی ڈی ایم میں شامل بعض جماعتوں نے اسمبلیوں سے استعفوں کا آپشن استعمال کرنے کا بھی عندیہ دے رکھا ہے. اجلاس میں شرکت کے موقع پر صحافیوں نے جب مریم نواز سے آر یا پار کی ان کے بیان سے متعلق سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ آج یہ فیصلہ ہو جائے گا. مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں جاری اس اجلاس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق صدر آصف علی زرداری اور بی این پی مینگل کے سردار اختر مینگل ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہیں، جبکہ بلاول بھٹو، مریم نواز، میاں افتخار حسین، محمود خان اچکسئی، آفتاب شیر پاؤ، پروفیسر ساجد میر، امیر حیدر ہوتی بھی اجلاس میں شامل ہیں. اجلاس میں احتجاج کے دوسرے مرحلے میں اسلام آباد کی جانب مارچ، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور اسمبلیوں سے اجتماعی استعفوں کے آپشن پر غور کیا جا رہا ہے. اور اب پیش کرتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ، جس کے مطابق پاکستان میں حالیہ سروے اور حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا وبا سے پیدا شدہ معاشی صورتحال کے دوران تقریباً 1,90,00,000 لوگ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. ایک جانب جہاں صنعتکار اور تاجر اس کی وجہ کرونا وبا کے علاوہ ملک میں مہنگی بجلی اور گیس کے بحران کو قرار دیتے ہیں، تو دوسری جانب معاشی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بے روزگاری کی اس تاریخی لہر سے 1,00,00,000 سے زائد گھرانے غربت کی لکیر سے نیچے چلے جانے کا خدشہ ہے. معاشی ماہرین نے اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کو مزید معاشی پیکجز دینے کے ساتھ ساتھ ٹیکسز میں رعایت کا مشورہ بھی دیا ہے. رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد ثاقب.
انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس اور حکومت پاکستان کے اندازے کے مطابق ملک میں کرونا وبا کے باعث خدشہ ہے کہ 1,90,00,000 کے قریب لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں. ان میں سے 12 ملین پنجاب، تقریباً 4 ملین سندھ، خیبر پختونخوا میں 20,00,000، جبکہ 10,00,000 سے کچھ کم افراد بلوچستان میں بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے. انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والے افراد سب سے زیادہ عزت پذیر ثابت ہو سکتے ہیں. ان بے روزگاروں میں سب سے زیادہ تعداد سروس سیکٹر میں کام کرنے والے افراد کی ہو سکتی ہے. کچھ اسی طرح کے اعداد و شمار پاکستان اکنامک سروے 2019-20 میں بھی دیے گئے تھے، جس کے تحت مکمل لاک ڈاؤن سے محدود لاک ڈاؤن تک 1,85,00,000 سے زائد افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا. معاشی ماہرین کے خیال میں بے روزگاری کی موجودہ لہر بہت خطرناک رجحانات کا اشارہ کر رہی ہے. ماہر معاشیات اور سابق وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کا کہنا ہے کہ ملک میں اس وقت 6,70,00,000 کے قریب افرادی قوت موجود ہے، جس میں سے اگر 1,85,00,000 کے قریب بے روزگار ہو رہے ہیں تو یہ تعداد تقریباً 25% بنتی ہے، اور ملک کی تاریخ میں اتنی بڑی بے روزگار لوگوں کی تعداد کا کبھی اندازہ نہیں لگایا گیا. ڈاکٹر حفیظ پاشا کے خیال میں بے روزگاری کے ساتھ افراط زر میں تیزی سے اضافے کے باعث بے شمار گھرانے غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے.
اس وقت پاکستان پھنسا ہوا ہے جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں ٹیگفلیشن. نتیجے میں یہ ہے کہ بے شمار گھرانے غربت کے لائن کے نیچے چلے جائیں گے. اندازہ کچھ یہ ہے کہ تقریباً آپ کے ملک میں کوئی 1,70,00,000 گھرانے ایسے ہوں گے جو غربت کے حدیث کے نیچے جا سکے. احساس پروگرام کے تحت انہوں نے تقریباً 1,50,00,000 لوگوں کو ایک کیش ٹرانسفر کیا 12,000 روپے کا. یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف IMF سر پہ بیٹھا ہوا ہے اور 2021 اس کے لیے کوئی سبسڈی کوئی گرانٹ کی پروویژن نہیں رکھی ہے.
لیکن روزگار کو بدترین نشانہ بنانے والی اس وبا سے متعلق بعض ملکی صنعتکار کچھ مختلف رائے بھی رکھتے ہیں. پیکجنگ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے بڑے تاجر راشد صدیق کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا کی وبا کے باعث مختلف شعبوں سے لوگوں کو نکالا گیا جس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھی, لیکن ان کے خیال میں بے روزگاری کی حالیہ لہر کا تعلق صرف کرونا سے نہیں جوڑا جا سکتا. ان کا کہنا ہے کہ ملک میں مہنگی بجلی اور گیس جیسی اہم چیزیں نہ ملنے کے باعث پاکستانی برآمد کنندگان کے بہت سے آرڈرز منسوخ ہو جاتے ہیں.
اچھی بات یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے بھی کچھ سیکٹر ہمارے متاثر ہیں جس کی وجہ سے ہم نے لوگوں کو نکالا ہے, لیکن ہمارا مین جو فیکٹ ہے نا مین ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھیں, جب صنعت کاروں کو اور ایکسپورٹرز کو ہفتے میں 5 دن گیس ملے گی اور ہفتے میں 4 دن بجلی ملے گی تو آپ مجھے بتائیں کہ لوگ اپنے آرڈر کیسے پورے کریں گے.
معاشی ماہرین کے بقول کرونا وبا کے باعث معاشی سست روی کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات نے پاکستان کی طرح بھارت, سری لنکا, بنگلہ دیش اور لبنان جیسے ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے, جس سے ان ممالک میں کئی معاشرتی مسائل بھی سر اٹھا رہے ہیں. تاہم ان کے بقول متاثرہ ممالک کے پاس حالات کو بدلنے کے لیے کئی مواقع بھی موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان کا شمار دنیا کے ان 130 ملکوں میں ہوتا ہے جہاں معلومات تک رسائی کا قانون موجود ہے, جس کے تحت کوئی بھی پاکستانی شہری سرکاری اداروں سے متعلق معلومات حاصل کر سکتا ہے. قانون کے تحت پاکستانی شہری سرکاری اداروں کی کارکردگی, ملازموں کی تنخواہوں اور انہیں حاصل مراحت سمیت اپنے علاقے میں ترقیاتی کاموں پر کیے گئے اخراجات سے متعلق معلومات بھی حاصل کر سکتا ہے. ان حقوق کے بارے میں تھوڑی دیر میں آپ کے لیے رپورٹ پیش کریں گے جسے تیار کر رہے ہیں محمد جلیل. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں نجی ٹیلی ویژن چینل کے سابق کیمرامین اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ قیس جاوید کو نامعلوم افراد نے سوموار کی شام ان کے گھر کے قریب گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. قیس جاوید لگ بھگ 10 سال تک جیو ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ کیمرامین کی حیثیت سے منسلک رہے. بعد میں ایک حادثے میں متاثر ہونے کے بعد ٹیلی ویژن چینل سے مستعفی ہو کر سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر اپنا ایک صفحہ عہد نامہ کے نام سے نکالتے تھے, جس پر وہ عوامی مسائل کو اجاگر کرتے تھے. ان کا تعلق مسیحی برادری سے تھا, اسی وجہ سے وہ مسیحی برادری کے مسائل کو زیادہ پیش کرتے تھے. پولیس نے ان کے قتل کی رپورٹ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
خیبر پختونخوا کی جنوبی شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں سوشل میڈیا پر عوامی مسائل کے حوالے سے خبریں دینے والا قیس جاوید کو نامعلوم افراد نے سوموار کی شام گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. قیس جاوید نے ایک نجی ٹیلی ویژن میں کیمرامین کی حیثیت سے 10 سال کام کیا تھا اور وہ پچھلے چند سالوں سے عہد نامہ کے نام سے ایک ویب سائٹ چلا رہے ہیں. ان کا تعلق مسیحی برادری سے تھا اور وہ ڈسٹرکٹ کونسل ڈیرہ اسماعیل خان کے ممبر بھی رہ چکے تھے. پولیس حکام کے مطابق نامعلوم افراد نے قیس جاوید پر اس وقت فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا جب وہ بلوچ چوک مدینہ کالونی میں گھر جا رہے تھے. ان کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا مگر وہ طبی امداد ملنے سے قبل دم توڑ گیا. پولیس کے مطابق حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان پریس کلب کے صدر محمد یاسین قریشی نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا
کہ ہم احتجاج بھی کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائے, تفتیش کرائی جائے اور اس میں جو ہے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور اس میں جو ہے جو لوگ بھی ہیں اس کیس کو جو ہے اس طرح نہ کیا جائے جیسے اب سابقہ ادوار میں ہوتا رہا ہے کہ جو ہے منطقے انجام تک پہنچایا جائے.
یاسین قریشی نے بتایا کہ پولیس حکام نے بعض مشتبہ افراد کو حراست میں بھی لیا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں جیو ٹیلی ویژن کے نمائندے اور سینئر صحافی سعید اللہ مروت نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا
قیس جاوید میرے ساتھ تقریباً 10 سال نے ایز کیمرہ مین میرے ساتھ کام کیا ہے. بہت ایکٹیو اور بہت ہی پروفیشنلی کام جانتا تھا ایز کیمرہ مین کا. اسٹوڈیو کیمرہ کا بھی وہ اپنے آپ کو ایک بہتر کیمرہ مین اس نے ثابت کیا. فیلڈ میں کام کرتا تھا. ابھی انسان کی جو سچویشن رہی ماضی میں کوئی 8-10 سال کی جو دہشت گردی کے واقعات تھے, خود کش حملے تھے, یہ جتنی بھی کاروائیاں تھیں یہ اس کو بہت اس نے محنت کے ساتھ اور بہت ایکٹیولی اس کے لیے کام کیا. اور اس کا ایک ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا جس میں اس کی ٹانگ جو ہے وہ تھوڑی سی متاثر ہوئی تھی. تو اس نے پھر تھوڑا سا بہتر یہ سمجھا کہ یار میں اس طرح سے اب جیو کے لیے کام نہیں کر سکتا ہوں, تو اس نے کوئٹ کیا. وہ پرماننٹ ملازم تھا جیو کا, اس نے وہاں سے ریزائن کیا اور اپنے لیے ایک پیج جس کو عہد نامہ, عہد اس کے بیٹے کا نام تھا اور اس کے نام سے ایک اس نے
کیس جاوید کا تعلق مسیح برادری سے تھا، لہذا عہد نامہ پر مسیح برادری کو درپیش مسائل کی خبریں بھی نمایاں طور پر شائع ہوتے رہتے تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سمیت خیبر پختونخوا میں پچھلے دو دہائیوں کے دوران 60 سے زیادہ صحافی پراسرار طور پر قتل کیے جا چکے ہیں، مگر ابھی تک کسی بھی صحافی یا ذرائع ابلاغ سے منسلک کسی بھی کارکن کے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارتی حکام نے ان دو پاکستانی بہنوں کو پاکستانی انتظامیہ کے حوالے کر دیا ہے جو ہفتے کی روز غلطی سے لائن آف کنٹرول پار کر گئی تھیں۔ لائبہ زبیر اور ثنا زبیر، جن کی عمریں بالترتیب 17 اور 13 سال بتائی جاتی ہیں، کا تعلق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے عباس پور سے ہے۔ لائبہ اور ثنا کو بھارتی حکام نے جذبہ خیر سگالی کے تحت تتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ پر پاکستانی حکام کے حوالے کیا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اتنے کم دورانیے میں بھارتی اہلکاروں کا دونوں لڑکیوں کو پاکستانی حکام کے حوالے کرنا کسی بھی طور معجزے سے کم نہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے نزل الاسلام کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے لائبہ اور ثنا کے بھائی حمزہ نے بتایا کہ سینیچر کے دوپہر کو گھریلو ناچاکی کی بنیاد پر لائبہ اور ثنا گھر سے نکل گئی تھی، جو کہ شام تک گھر واپس نہ آئیں۔ بہت زیادہ تلاش کرنے کے باوجود جب کوئی سراغ نہ ملا تو مقامی تھانے میں ایف آئی آر درج کرا دی گئی۔ یاد رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ دنوں میں لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تبادلے کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کے بعد مقامی افراد میں ان لڑکیوں کے بارے میں تشویش بڑھ گئی تھی۔ لائبہ اور ثنا کے ماموں محمد طارق کے مطابق اتوار کے دن انہیں بھارتی زیر انتظام کشمیر سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی اور ابتدائی تفتیش کے بعد انہیں بتایا گیا کہ ان کی بھانجیاں ان کے پاس ہیں اور وہ باخریت پہنچا دی جائیں گی۔
لہٰذا آپ اپنا ایڈریس پتا نام عباس، میں نے بولا تو میں عباس پور مسجد کے ساتھ جا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں بولا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس فون ہے۔ کہ میں ان کو بہت دیکھیں کہ رونے لگا فون سے، نہیں کہ اللہ کا واسطہ یار بتاؤ فون کی جگہ پہ میں آج ان سے جگہ جگہ کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔
واضح رہے کہ عباس پور لائن آف کنٹرول پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو کہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر کو بھارتی زیر انتظام کشمیر سے جدا کرتا ہے۔ عباس پور میں مقیم سینئر صحافی ذوالفقار احمد کے مطابق لائبہ اور ثنا کو سوموار کے روز تیتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ پر پاکستانی حکام کے حوالے کیا گیا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ذوالفقار احمد نے مزید بتایا کہ ان کے لیے کسی بھی معجزے سے کم نہ تھا کہ دونوں لڑکیوں کو اتنے کم دورانیے میں واپس کیا گیا۔ ان کے مطابق وہ خود اس موقع پر موجود تھے جب بھارتی حکام نے لائبہ اور ثنا کو تحفے تحائف دے کر پاکستانی حکام کے حوالے کیا اور پولیس اسٹیشن میں ضروری کارروائی کے بعد وہ ان کے ہمراہ ان کے گھر تک گئے۔
ان کو جو غلطی کا احساس اس وقت ہوا، ہم لوگ ان کے ملے تو ان کو یہ پتا چلا کہ واقعی یہ کوئی بہت بڑا ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ ویسے عام حالت میں ان کو اس وقت واپس ہم نے وصول کیا، حالانکہ میں تو اس پر کسی قسم کا دباؤ یا پریشانی
ذوالفقار احمد کے مطابق واپسی پر دونوں لڑکیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہے۔ گھر واپسی پر دونوں لڑکیاں زیادہ پریشان نہیں لگ رہی تھیں، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ بھارتی اداروں کا ان کے ساتھ رویہ مثبت تھا اور وہ امید رکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کو مستقبل میں جذبہ خیر سگالی کی بنیادوں پر جلد حل کیا جائے گا۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور بھارتی حکومت کی جانب سے منظور کیے گئے متنازع زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کی ملک گیر ہڑتال یا بھارت بند کو وسیع پیمانے پر حمایت حاصل ہوئی ہے۔ ہڑتال کی وجہ سے کئی ریاستوں، بالخصوص اپوزیشن جماعتوں کی اقتدار والی ریاستوں میں معمول کی زندگی متاثر رہی۔ نقل و حمل اور دیگر خدمات پر ہڑتال کا اثر پڑا، جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت والی ریاستوں میں اس کا اثر کم دیکھا گیا۔ یہ ہڑتال دن میں 11 بجے سے سہ پہر 3 بجے تک کی گئی۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
کسانوں کی ہڑتال کو تقریباً 15 اپوزیشن جماعتوں اور متعدد تجارتی و مزدور انجمنوں کی حمایت حاصل تھی۔ سب سے زیادہ اثر پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش میں دیکھا گیا۔ ان ریاستوں میں ہزاروں کسانوں نے اہم شاہراہیں اور سڑکیں بند کر دیں، جبکہ بازار، دکان اور تجارتی ادارے مکمل طور پر بند رہے۔ متعدد ریاستوں میں نقل و حمل پر برا اثر پڑا۔ دارالحکومت دہلی میں بھی ہڑتال کا اثر نظر آیا۔ متعدد علاقوں میں بازار بند رہے اور ٹریفک متاثر رہا۔ دہلی کی سرحدیں اب بھی بند ہیں۔ مغربی بنگال، بہار، اڑیسہ اور مہاراشٹر میں احتجاجی کسانوں نے ریل کی پٹریوں پر قبضہ کر لیا۔ محکمہ ریلوے نے پہلے ہی متعدد ٹرینوں کی منسوخی یا ان کا راستہ بدلنے کا اعلان کیا تھا۔ جے پور میں کانگریس اور بی جے پی کے کارکنوں میں ٹکراؤ ہوا۔ اتر پردیش کے بستی، بہرائچ، گورکھپور، چندولی، سون بھدر، اٹاوا اور دیگر اضلاع میں پولیس اور سماجوادی پارٹی کے کارکنوں میں تصادم ہوا۔ بستی میں پولیس نے مبینہ طور پر لاٹھی چارج کر کے مظاہرین کو منتشر کیا۔ تاہم اکثر مقامات پر ہڑتال پرامن رہی۔ کسانوں نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ پرامن ہڑتال کریں گے۔ دریاسنا دہلی میں عام آدمی پارٹی نے الزام عائد کیا کہ پولیس نے مرکزی حکومت کے اشارے پر وزیر اعلی اروند کیجریوال کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا۔ پولیس نے اس الزام کی سختی سے تردید کی ہے۔ اسی درمیان وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اصلاحات کا عمل جاری رہنا چاہیے۔
ہم پچھلی شتابدی کے قانون لے کر کے اگلی شتابدی کا نرمان نہیں کر سکتے۔ جو قانون پچھلی شتابدی میں بہت اپیوگی ہوئے وہ اگلی شتابدی کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔
وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے اعادہ کیا کہ حکومت نے کسانوں کے مفاد میں مذکورہ قوانین بنائے ہیں۔ انہوں نے کسانوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ منڈیاں ختم نہیں کی جائیں گی اور فصلوں کے لیے حکومت کی مقرر کردہ قیمت یعنی ایم ایس پی جاری رہے گی۔ مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ حکومت اس مسئلے کو پرامن انداز میں حل کر لے گی۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سی پی آئی کی سینٹرل کمیٹی کے رکن اور تجزیہ کار جوگندر شرما نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حکومت متنازعہ قوانین واپس لینے کے لیے تیار نظر نہیں آتی۔
یہ صاف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ ریپیل نہیں ہوں گے اور سرکار بھی لڑنے کے لیے تیار ہے اگر کسان تیار ہیں۔ تو یہ صرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں سرکار کی طرف سے، یہ جنتا کو دشمن مان کر کے اس کے خلاف جنگ کا اعلان ہے اور ہندوستان کی جنتا اس کا جواب دے گی۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت مطالبات تسلیم نہیں کرتی تو پورا ملک احتجاج کا مرکز بن جائے گا۔
ابھی یہ ناکے بندی اور یہ جو ایپی سینٹر ہے وہ دلی کی بارڈرز پہ، اور سرکار جتنا اس کو آگے کھینچے گی دیش کے ہر صوبہ اس کا ایپی سینٹر بننے کا
خیال ہے کہ سی پی آئی کسان احتجاج کی حمایت کر رہی ہے۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت تینوں زرعی قوانین واپس لے، منڈیاں ختم نہ کرے اور ایم ایس پی کو قانونی درجہ دے۔ دریاسنا امریکہ کے متعدد قانون سازوں اور سکھ فرقہ کی سرکردہ شخصیات نے کسانوں کے احتجاج کی حمایت کی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارت کے آرمی چیف جنرل منوج مکان نروا نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے 6 روزہ سرکاری دورے پر آج روانہ ہو گئے۔ اس دورے سے خلیجی ملکوں سے بھارت کے بڑھتے ہوئے تعلقات کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت پر کیا جا رہا ہے جب خلیجی ملکوں میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے اور وہ اسرائیل سے اپنے سفارتی رشتے استوار کر رہے ہیں۔ کسی بھارتی آرمی چیف کا مذکورہ دونوں ملکوں کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ فوج کے ایک بیان کے مطابق جنرل نروانے نے پہلے متحدہ عرب امارات جائیں گے، وہ سعودی عرب میں 13 اور 14 دسمبر کو رہیں گے۔ وہ وہاں کے وزیر دفاع اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں سے بھی ملاقات کریں گے اور متعدد شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کے سلسلے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ سعودی عرب چین، امریکہ اور جاپان کے بعد بھارت کا چوتھا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ اور آئیے اب آپ کو اسلام آباد سے ملنے والی یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان 130 ملکوں میں ہوتا ہے جہاں معلومات تک رسائی کا قانون موجود ہے، جس کے تحت کوئی بھی پاکستانی شہری سرکاری اداروں سے متعلق معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ قانون کے تحت پاکستانی شہری سرکاری اداروں کی کارکردگی، ملازمین کی تنخواہوں اور انہیں حاصل مراعات سمیت اپنے علاقے میں ترقیاتی کاموں پر کیے گئے اخراجات سے متعلق معلومات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ شہریوں کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ یہ معلومات حاصل کر سکیں کہ ان کی جانب سے ادا کیے گئے ٹیکس سے کون سے ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے۔ پاکستان میں 2017 میں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ باضابطہ طور پر نافذ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد سرکاری معلومات کا حصول ممکن ہو گیا۔ تاہم ناقدین کہتے ہیں کہ ملک میں شفاف اور بہتر گورننس کے لیے اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا بھی ضروری ہے جو سرکاری معلومات کو عام کرنے کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کے آئین میں 2010 میں کی جانے والی 18ویں ترمیم کے ذریعے معلومات تک رسائی کو بنیادی حقوق میں شامل کیا گیا۔ اس قانون کے تحت پاکستان انفارمیشن کمیشن کا قیام عمل میں آیا، جو اطلاع تک رسائی کے قانون کے نفاذ کو یقینی بنانے کا ذمہ دار ہے۔ پاکستان انفارمیشن کمیشن کے سربراہ محمد اعظم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سرکاری محکمے کسی بھی شہری کی جانب سے معلومات کے اصول کی درخواست کے 10 روز کے اندر مطلوبہ معلومات دینے کے پابند ہیں۔
لا کے تحت یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک شہری کسی بھی شہری کو پاکستان کا شہری ہونا ضروری ہے کہ وہ اس محکمے کو درخواست لکھے کہ مجھے یہ انفارمیشن اطلاع تک رسائی کے قانون کے تحت چاہیے، اور وہ اس محکمے کے پاس 10 دن کے اندر اندر اگر جواب نہ دے تو وہ شہری ہمارے پاس اپیل کر سکتا ہے۔ بعض لا میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر ان جو اطلاعات ہیں وہ زیادہ ہوں جن کو 10 دنوں میں دینا مشکل ہو تو وہ پی آئی او اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے منظوری لینے کے بعد وہ 10 دن اور لے سکتا ہے، یعنی کہ میکسیمم 20 ورکنگ ڈیز کے اندر اندر ان کو معلومات دینی چاہیے۔
تاہم ان کے بقول شرط یہ ہے کہ متعلقہ معلومات سے متعلق کوئی قانونی پابندی یا استثناء نہ ہو،
اور اس لا کی خوبصورتی یہ کہ اس میں ہمیں بھی 60 دنوں کے اندر اندر اس اپیل کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ٹائم لمٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ اس میں کسی بھی شہری کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ آپ یہ انفارمیشن کیوں لے رہے ہیں، اور اس کی درخواست دینے کے لیے کوئی فیس نہیں ہے۔ صرف فیس اس صورت میں ہوگی جب 50 پیج سے زیادہ انفارمیشن ہوگی، تو اس کی بھی کاسٹ 2 روپے پر پیج کے حساب سے ہے۔ تو میرے خیال میں اس لحاظ سے یہ بڑا شہریوں کے لیے ایک سہولت کا بل ہے، کیونکہ اس میں شہریوں کو کچھ زیادہ کرنا نہیں پڑتا اور اس میں کوئی وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور شہری خود بھی وہ آ کے ہمیں بتا سکتے ہیں۔
محمد اعظم کے بقول اب تک کمیشن کو موصول ہونے والی اپیلوں میں سے 35% صحافیوں کی طرف سے ہیں جبکہ باقی ماندہ عام شہریوں کی طرف سے ہیں۔ محمد اعظم کا مزید کہنا ہے کہ اب تک کمیشن کو تقریباً 750 اپیلیں موصول ہوئیں جن میں ان کے بقول 270 سے زائد کا فیصلہ ہو چکا ہے، جس کے تحت متعلقہ اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ شہریوں کو ان کی مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ محمد اعظم کا مزید کہنا ہے کہ عام شہریوں کو مختلف محکموں سے ذاتی نوعیت کی شکایات بھی ہیں، اور ایسی شکایات بھی ہیں جن کا تعلق اجتماعی نوعیت کے معاملات سے ہے۔ معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت سرکاری اداروں کے پاس بعض معلومات کو عام نہ کرنے کے لیے استثناء بھی حاصل ہے، اور محمد اعظم کے بقول ان کی تفصیل اس قانون میں موجود ہے۔ پاکستان میں جمہوری اقدار اور قانون سازی کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دنیا بھر میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن قانون سے گورننس بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے اور اس سے اداروں میں شفافیت آتی ہے۔
تو اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں بیسک ہیلتھ یونٹ سے پنجاب کے اندر، وہاں ڈاکٹر نہیں تھے، ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ کتنے ہاسپٹل بیسک ہیلتھ یونٹس میں ڈاکٹر نہیں ہیں، تو گورنمنٹ کو جواب دینا پڑا، پتا چلا کہ 60-70% بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں وداؤٹ ڈاکٹرز۔ تو ود ان میٹر آف اے منتھ وہ ساری جگہوں پہ ڈاکٹرز اپوائنٹ ہو گئے۔
مشن کمیشن کے سربراہ محمد اعظم کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان میں معلومات تک رسائی کے قانون بنے ابھی چند سال ہی ہوئے ہیں، اس لیے ان کے بقول کچھ مسائل سامنے آ رہے ہیں،
لیکن اس میں سب سے بات ہے ایٹیچیوڈ کی۔ ایٹیچیوڈ سے مراد میری یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آفیشل ہیں وہ ابھی تک یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے اہم ہیں اور ہمارے پاس یہ معلومات ہیں، حالانکہ اس قانون کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ جو پبلک ٹیکس سے سارے ادارے چلتے ہیں، تو پبلک جو انفارمیشن ان اداروں کے پاس ہے وہ پبلک کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ اس وقت آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، یہ چیلنجز سب سے بڑا تو یہ تھا۔
احمد بلال محبوب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جو اب بھی معلومات عوام کو فراہم کرنے کی راہ میں حائل ہیں۔
مدتوں کا یہ قصور بنا ہوا ہے کہ ہر چیز سیکرٹ ہے اور کانفیڈینشل ہے unless somebody declares it otherwise۔ اب یہ جو لا ہے یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایوری تھنگ از اوپن اینڈ ٹو بی میڈ پبلک unless there is an exception provided for that in the law، کہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اسپیسیفکلی کہ یہ آپ نہیں دے سکتے، باقی ہر چیز آپ کو اجازت ہے کہ آپ دیں۔ تو یہ کئی لوگوں کو تو اس پہ یقین نہیں ہے۔ گورنمنٹ سرونٹس جب بھی میں ان سے گفتگو کرتا ہوں کسی لیکچر میں، تو دے ڈونٹ سیم ٹو بلیو دیٹ کہ یہ دس کڈ بی دی انٹینشن آف دی گورنمنٹ، تو وہ بہت اسکیپٹیکل ہوتے ہیں اس بارے میں۔ وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ یہ واقعی ہمارے یہاں ایک دہائیوں کا ڈیکیڈز اولڈ پرنسپل ہے، اور کئی لوگ ان کو اوپر پھر سوال بھی کر سکتے ہیں کہ تم نے کیوں دی انفارمیشن، تو وہ ڈرتے بھی ہیں۔
احمد بلال محبوب کے بقول بلا شبہ جمہوری اقدار اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے یہ قانون بہت سود مند ثابت ہو سکتا ہے، اور ان کے بقول اس کے مؤثر استعمال سے عوام کا سرکاری اداروں پر اعتماد بھی بڑھے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں افہام و تفہیم کی قومی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے امن بات چیت کے ایجنڈے سے متعلق مذاکرات میں پیش رفت کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کی ٹیموں کے درمیان بات چیت بدھ کے روز دوبارہ شروع ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں نے گزشتہ ملاقات کے دوران ایجنڈے کے بارے میں ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سنا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریقین آج اپنے اپنے الگ اجلاس منعقد کریں گے، جس کے بعد بدھ کے روز سے سنجیدہ بات چیت کا آغاز ہوگا۔ عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ گزشتہ 3 روز سے جاری مذاکرات میں ایجنڈے پر تفصیلی گفتگو ہوئی، تاہم سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں کے درمیان مشترکہ لائے عمل طے کرنے کے حوالے سے شدید اختلافات برقرار ہیں۔ تجزیہ کار ذاکر جلالی کہتے ہیں کہ طالبان بات چیت سے قبل تمام قیدیوں کی رہائی کے مطالبے پر مصر ہیں، تاہم سیاسی تجزیہ کار اسد اللہ ندیم کا کہنا ہے کہ دونوں فریق قیام امن کے لیے سنجیدہ نہیں اور بین الاقوامی برادری کو طالبان پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے۔ اسی اثنا میں افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر کے ترجمان رحمت اللہ اندور کا کہنا ہے کہ طالبان کے 5,000 سے زائد قیدیوں کو رہا کرنے سے متعلق امن بات چیت میں کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی اور یوں مزید قیدیوں کی رہائی سے اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ تجزیہ کار پروفیسر عزت اللہ پیان کہتے ہیں کہ امریکہ کے 9 منتخب صدر جو بائیڈن متوقع طور پر افغان پالیسی کا اثر نو جائزہ لیں گے، جس کا اثر افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا پر بھی پڑے گا۔ اقوام متحدہ کا افغانستان میں امدادی مشن OHCHR اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی جاری کردہ مشترکہ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ افغانستان کا نظام انصاف وہاں کی خواتین اور بچیوں کو جرائم اور پرتشدد واقعات کے خلاف انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے نیویارک میں صحافیوں کو رپورٹ کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ رپورٹ کیے گئے محض 50% کیسز ہی کورٹ میں سماعت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، جبکہ محض 40% مجرموں کو سزا دی جاتی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ COVID-19 کے شٹ ڈاؤن کے دوران خواتین اور بچیوں کے خلاف ہر تشدد میں اضافے کے علاوہ ایسے کیسز کو رپورٹ کرنے میں دشواریاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ اس رپورٹ میں ریپ اور گھر سے بھاگ جانے والی خواتین کو قید کرنے کے مسائل کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 kHz پر۔
امریکہ کے 9 منتخب صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز سابق کانگریس مین اور ریاست کیلیفورنیا کے موجودہ اٹرنی جنرل ہاویر بسیرا کو محکمہ صحت اور انسانی خدمات کا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ ان کی انتظامیہ میں کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے والی ٹیم کے سربراہ ہوں گے۔ ہاویر بسیرا ان دنوں امریکہ کی سپریم کورٹ میں قدامت پسندوں کی طرف سے افورڈیبل کیئر ایکٹ کے خلاف دائر کیے گئے مقدمے کا دفاع کر رہے ہیں۔ وہ 24 برس سے ایوان نمائندگان کے رکن رہے ہیں اور انہوں نے امریکہ میں صحت عامہ کے خدمات کے قانون کو پاس کرانے کے لیے اہم کردار ادا کیا، جس کے تحت کروڑوں لوگوں کو ہیلتھ انشورنس فراہم ہوئی۔ ہاویر بسیرا کے علاوہ جو بائیڈن نے اینتھنی فاؤچی کو متعدی بیماریوں اور روک تھام کے مرکز کے سربراہ اور اعلیٰ ترین طبی مشیر کے طور پر برقرار رکھنے کا بھی اعلان کیا۔ 79 سالہ اینتھنی فاؤچی امریکہ کے 6 صدور کے مشیر صحت رہے اور گزشتہ کئی ماہ سے کرونا وائرس کے خلاف امریکی پالیسی میں کلیدی کردار ادا کرتے آئے ہیں۔ نیوز ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق جو بائیڈن متوقع طور پر ریٹائرڈ جنرل لائیڈ آسٹن کو وزیر دفاع مقرر کریں گے۔ ان کی ریٹائرمنٹ کو چونکہ ابھی 7 سال مکمل نہیں ہوئے، لہٰذا ان کے تقرر کے لیے کانگریس سے خصوصی استثناء کی ضرورت ہوگی۔ وہ پینٹاگون کے پہلے سیاہ فام سربراہ ہوں گے۔ ادھر امریکی محکمہ صحت کرونا وائرس کی تیار 2 ویکسین کی منظوری کا جائزہ لے رہا ہے، جو متوقع طور پر اس ماہ کے آخر تک دستیاب ہوں گی۔ جو بائیڈن نے ڈاکٹر وویک مورتھی کو سرجن جنرل مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وہ سابق صدر اوباما کی انتظامیہ میں 2014 سے 2017 تک اسی عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بائیڈن نے ڈاکٹر روشیلا والنسکی کو بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے ادارے کی ڈائریکٹر مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وہ میساچوسٹس جنرل ہسپتال میں متعدی بیماریوں کے شعبے کی سربراہ اور ہارورڈ میڈیکل اسکول میں شعبہ طب کی پروفیسر ہیں۔ 9 منتخب صدر بائیڈن کی دیگر تقرریوں میں بزنس مین جیفری زینٹس COVID-19 ٹیم کے رابطہ کار اور نیٹلی کوئلن نائب رابطہ کار کے طور پر شامل ہیں۔ 9 منتخب صدر نے ریاست ڈیلاویئر میں صحافیوں کے سوال پر جواب دیا کہ منگل کے روز کووڈ ٹیم جبکہ ڈیفنس ٹیم کا اعلان جمعے کے روز کیا جائے گا۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ الیکشن میں بے ضابطگیوں کو بے نقاب کرنے کی ان کی کوششوں کے حوالے سے اگلے چند روز میں بڑی پیش رفت کی توقع کی جائے۔ انہوں نے یہ بات وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں ایک تقریب کے بعد صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس بار امریکی انتخابات کچھ ایسے تھے جیسے تیسری دنیا کے ملکوں میں ہوتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ COVID-19 سے متاثرہ ان کے وکیل روڈی جولیانی کی طبیعت بہت بہتر ہے، جو کہ نیو یارک کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اور آئیے اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار پیش کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے امریکہ میں کرونا وائرس اور اس سے پیدا ہونے والی صحت عامہ کی صورتحال کو خطرناک قرار دیا ہے۔ اسد نذیر تفصیل بتاتے ہیں۔
عالمی ادارہ صحت کے ایمرجنسی ریسپانس کے ڈائریکٹر مائیک ریان نے پیر کو بریفنگ کے دوران امریکہ میں رپورٹ ہونے والے کیسز پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران دنیا بھر میں رپورٹ ہونے والے کیسز کا ایک تہائی امریکہ میں رپورٹ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی وبا امریکہ میں تیزی سے پھیل رہی ہے اور یہ دیکھ کر حیران ہے کہ ہر گزرتے منٹ میں ایک سے دو اموات واقع ہو رہی ہیں۔ ریان نے کہا کہ یہ صورتحال اس ملک کی ہے جہاں صحت عامہ کا نظام مضبوط ہے اور جو زبردست قسم کی ٹیکنالوجی رکھتا ہے۔ امریکہ میں حالیہ چند ہفتوں کے دوران ہسپتالوں میں ریکارڈ مریض داخل ہوئے ہیں جس سے ہسپتالوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں کرونا وائرس کے لگ بھگ 1.5 کروڑ کیسز اور 2,83,000 سے زیادہ اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس گیبریسس نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے 9 منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی ٹرانزیشن ٹیم سے رابطہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک امریکہ میں نئی انتظامیہ تشکیل نہیں پاتی اس وقت تک وہ بائیڈن یا ان کی ٹیم کی جانب سے کسی بھی قسم کے رابطے کی توقع نہیں رکھتے۔ اس سال کے آغاز میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارے صحت کے لیے فنڈز بند کرتے ہوئے اسے خیر باد کہہ دیا تھا۔ امریکہ عالمی ادارے صحت کو کثیر فنڈز فراہم کرنے والا ایک بڑا ملک تھا۔ صدر ٹرمپ نے اس ادارے پر الزام عائد کیا تھا کہ یہ کرپٹ ادارہ ہے جو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے ذمہ دار چین کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے عالمی ادارہ صحت کو چھوڑنے کے بارے میں جو بائیڈن نے صدر کے فیصلے کو واپس لینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں متعدد امراض کے سب سے بڑے ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں ہالیڈے سیزن کے دوران سفر میں کمی نہ کی گئی تو جنوری کا وسط امریکہ میں سیاہ ترین دور ہونے کا خدشہ ہے۔ وہ نیو یارک کے گورنر کی پریس بریفنگ میں بات چیت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تھینکس گیونگ پر سفر اور میل جول کے اثرات 1.5 ہفتے تک نمایاں ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت کرسمس کا موقع آ چکا ہوگا جس دوران مزید لوگوں کے سفر کرنے سے جنوری کے وسط تک کرونا انفیکشن بڑے پیمانے پر پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 70 یا 80% آبادی کو کرونا ویکسین دینے کے بعد اتنی قوت مدافعت پیدا کی جا سکے گی کہ کرونا وائرس پر قابو پایا جا سکے۔ برطانوی وزیر صحت میٹ ہینکاک نے آج 8 دسمبر کو وی ڈے یعنی ویکسینیشن ڈے قرار دیتے ہوئے اسے برطانوی تاریخ میں ٹیکہ جات کا سب سے بڑا پروگرام کہا۔ برطانیہ وہ پہلا ملک بن گیا جہاں امریکی اور جرمن فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے اشتراک سے بنائی جانے والی بایون ٹیک اور فائزر کا استعمال شروع کیا جا رہا ہے۔ اتوار کو ملک بھر کے اسپتالوں میں ویکسین کی سپلائی پہنچا دی گئی ہے جبکہ آج سے اس کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 80 سال سے زائد عمر کے افراد، ہیلتھ کیئر ورکرز اور کیئر ہومز کے مکینوں کو دی گئی۔ آج ڈوز ملنے والوں میں شامل نیو کاسل کے رہائشی ہری شکلا اور ان کی بیوی رنجن شکلا بھی اس پیش رفت پر خوش ہیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر قومی خطرہ ہے۔ وہ صدارتی محل میں COVID-19 کی انتظامیہ کے ساتھ وائرس کی دوسری لہر کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں آکسیجن کی فراہمی قومی بحران بن چکی ہے۔ صدر غنی نے وزارت صحت سے کہا کہ وہ افغانستان میں COVID-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی رابطہ سینٹر قائم کرے۔ افغان وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں ملک میں 3,000 سے زائد کیسز رجسٹر ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 230 نئے کیسز کا اندراج ہوا اور ملک میں کرونا وائرس کے کیسز کی کل تعداد 48,363 ہو گئی۔ اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے ساز و سامان کی مانگ میں اضافے کے سبب چین کی برآمدات میں تیزی دیکھنے میں آئی جو نومبر کے مہینے میں بڑھ کر گزشتہ 2 سالوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ فائزہ بخاری تفصیل بتاتی ہیں۔
گزشتہ سال کے مقابلے میں نومبر میں چین کی مصنوعات کی برآمدات میں 21.1% کا اضافہ ہوا۔ پیر کو جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق یہ اضافہ 12% کی متوقع شرح سے کہیں زیادہ رہا۔ اکتوبر میں چینی برآمدات میں 11.4% اضافہ ہوا تھا۔ ساتھ ہی چین کی درآمدات میں نومبر میں 4.5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اکتوبر میں چین کی درآمدات میں 4.7% اضافہ ہوا تھا، لیکن یہ چین کی درآمدات میں مسلسل 3رے ماہ کا اضافہ تھا۔ اقتصادی ماہرین کی نظر میں یہ اضافہ اندرونی مانگ میں اضافے اور اشیاء کی قیمتیں بڑھنے کی بدولت ہوا. اس بہتر کارکردگی نے چین کے نومبر کے تجارتی فائدے کو بڑھا کر 75 ارب ڈالر سے اوپر پہنچا دیا، جو کہ 1981 سے اب تک کا سب سے بڑا تجارتی سرپلس ہے. یہ کارکردگی 2 ماہ کی پیشن گوئی کے مقابلے میں کہیں بہتر رہی. مالی امور کی کمپنی نومورا کے ماہرین کے مطابق چین کی برآمدات میں اس زبردست اضافے کے محرکات میں بیرون ممالک کورونا کے بحران کے باعث لوگوں میں ذاتی حفاظتی سامان کی مانگ میں اضافہ، اندرون ملک الیکٹرانک کی اشیاء کی مانگ میں گھروں سے کام کرنے کی وجہ سے اضافہ اور کرسمس کے موقع پر ساز و سامان کی کھپت میں اضافہ شامل ہیں. نومورا کمپنی کے مطابق آئندہ آنے والے کئی ماہ تک چین کی برآمدات میں اضافہ برقرار رہے گا کیونکہ کووڈ 19 کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. ساتھ ہی کمپنی کا کہنا ہے کہ عالمی وبا سے متعلق اشیاء کی مانگ میں کمی بھی آ رہی ہے. علاوہ ازیں لاک ڈاؤن کے دوران فریج، ٹوسٹرز اور مائکرو ویو اوون جیسی گھریلو استعمال کی اشیاء کی دھڑا دھڑ فروخت نے چین کی پیداواری صنعت کو دوبارہ سے متحرک کر دیا ہے. اس تیز رفتار پیداوار سے اسٹیل، تانبے، الومینیم جیسی دھاتوں کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے. چین کی کرنسی بھی مسلسل مضبوط ہو رہی ہے اور لگاتار 6 ماہ کے اضافے کے بعد اس کی قدر گزشتہ 2.5 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. تجارتی کارکردگی کے سبب چین کا امریکہ کے مقابلے میں فائدہ بڑھ کر نومبر میں 37.42 ارب ڈالر تک پہنچ گیا. توقع کی جا رہی ہے کہ اگرچہ جو بائیڈن کی قیادت میں امریکہ کی آنے والی انتظامیہ چین کے متعلق بیان بازی میں کمی لائے گی، لیکن ایسے کوئی اشارے اب تک سامنے نہیں آئے کہ نئی انتظامیہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں سزا کے طور پر چین پر عائد کیے گئے تجارتی کم کر دے گی.
متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ اسے اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے پر سائبر حملوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. متحدہ عرب امارات کی سائبر سیکیورٹی کے سربراہ محمد حماد الکویتی نے اتوار کو دبئی میں ایک کانفرنس کے دوران کہا کہ مخالفین کی جانب سے اس وقت متحدہ عرب امارات کو سائبر حملوں کا سامنا رہا جب ان کا ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے جا رہا تھا. ان کے بقول یہ حملے متحدہ عرب امارات کے مخالفین کی جانب سے کیے گئے، تاہم انہوں نے کسی شخص یا ملک کا نام نہیں لیا. متحدہ عرب امارات نے 15 ستمبر کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت دونوں ملکوں نے تجارت، سیاحت، ثقافت اور معیشت سمیت دیگر شعبوں میں کام کرنے پر اتفاق کیا. اماراتی حکومت کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے اقدام پر ایران، ترکی، فلسطین اور کئی اسلامی ملکوں نے تنقید کی، تاہم مصر اور اردن نے امارات کے اس اقدام کی حمایت کی تھی. برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان پیر کے روز بریکزٹ ٹریڈ سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے آخری وقت تک اختلافات دور کرنے سے متعلق کوششیں جاری رہیں کیونکہ 31 دسمبر کو برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا اور کسی سمجھوتے کی عدم موجودگی میں اس کا انخلا غیر منظم ہوگا. اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں.
یورپی یونین اور برطانیہ کے درمیان پیر کو بریکزٹ ٹریڈ مذاکرات کا آغاز بھرپور انداز میں ہوا، تاہم کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی. برطانیہ اور یورپی یونین بظاہر انہی معاملات پر ابھی تک اٹکے ہوئے ہیں جس نے تعطل کو کئی ماہ سے برقرار رکھا ہوا ہے. پیر کے دن یورپی یونین کے چیف مذاکرات کار مائیکل برنیئر نے 27 رکن ملکوں کے سفیروں کو ایک بریفنگ کے دوران بتایا کہ ابھی تک کوئی سمجھوتا طے نہیں پایا ہے، تاہم 1 جنوری کی ڈیڈ لائن سے قبل لندن کے ساتھ کوئی سمجھوتا ممکن ہو سکتا ہے. آج شام برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن اور یورپی کمیشن کی سربراہ ارسلا وان ڈر لائن برسلز میں دوبارہ بات چیت کا آغاز کریں گے اور صورتحال پر نظر ثانی کریں گے. ادھر آئرلینڈ کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کسی سمجھوتے تک پہنچنے کے امکانات نصف نصف ہیں. یورپی یونین کا منصب صدارت اس وقت جرمنی کے پاس ہے. یورپی یونین کے لیے جرمنی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یورپی یونین اور برطانیہ کے تعلقات کے لیے یہ فیصلہ کن وقت ہے. وزیر اعظم جانسن اور یورپی کمشنر کی صدر نے ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ اگر حکومتی عملداری، ماہی گیری اور یکساں مقابلے کے اصولوں پر اختلافات ختم نہ ہوئے تو کسی بھی قسم کا تجارتی معاہدہ سود مند ثابت نہیں ہوگا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان کوئی تجارتی معاہدہ نہ ہوا تو کرونا کے دور میں یورپ اور برطانیہ کی معاشی مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں. تاہم بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر تجارتی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو تجارتی سامان کی نقل و حمل اور لوگوں کی آمد و رفت میں خلل پڑ سکتا ہے کیونکہ برطانیہ 27 رکنی یورپی یونین کی سنگل مارکیٹ اور کسٹم یونین سے الگ ہو جائے گا. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور معروف برطانوی بینڈ دا بیڈلز کے راک اینڈ رول سٹار سنگر جان لینن کی آج 40ویں برسی ہے. 1960 کے آغاز میں مشہور ہونے والے راک بینڈ دی بیڈلز کے ریلیز کیے جانے والے البمز کامیابیوں کے نئے ریکارڈ بنانے لگے تو چاروں بینڈ ممبرز کی شہرت بھی بلندیوں کو چھونے لگی تھی. 1970 میں اس بینڈ کے خاتمے کے بعد سب نے اپنی اپنی راہ لی, لیکن جان لینن نے اپنی شریک حیات یوکو اونو کے ساتھ گائیکی کا سلسلہ جاری رکھا. وہ برطانیہ چھوڑ کر امریکہ کے شہر نیو یارک میں آباد ہو گئے تھے. 8 دسمبر 1980 کی رات نیو یارک کے علاقے مینہٹن میں جان لینن کو ان کے اپارٹمنٹ کے باہر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا. خبریں ختم ہوئیں لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹیں پیش کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. جنوری میں امریکہ کی ریاست جارجیا میں سینٹ کے انتخابات ہوں گے جو ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے علاوہ امریکہ کے سیاسی مستقبل کے لیے بھی انتہائی اہم ہیں. تفصیلی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی.
5 جنوری کو امریکہ کی جارجیا ریاست میں 2 سینٹ کی سیٹوں کے لیے انتخابات ہوں گے جن کے نتائج سے پتہ چلے گا اگر ڈیموکریٹس یا ریپبلکنز کانگریس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. واضح رہے کہ جارجیا کی ریاست میں عموماً ریپبلکن پارٹی جیتتی رہی ہے, لیکن اس بار ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو اکثریتی ووٹ ملے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نتائج کو عدالت میں چیلنج کیا ہے. ہفتے کو صدر ٹرمپ نے جارجیا میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات دہرائے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپیل کی کہ ریپبلکن امیدوار سینیٹرز ڈیوڈ پرڈو اور کیلی لافلر کو ان کے ڈیموکریٹک حریف جان اوساف اور رافیل وارنوک کے خلاف ووٹ دے کر سینیٹ بھیجا جائے. ٹیکسس کی ریاست میں مقیم سیاسی تجزیہ کار مسعود عبدالی بتاتے ہیں کہ جارجیا کے انتخابات امریکہ کی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہیں.
جو امریکی سیاست میں جو پالیسی سازی کا کام ہے وہ امریکی کانگریس کرتی ہے, یعنی اس کے ایوان نمائندگان اور سینٹ. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایوان نمائندگان میں تو اکثریت حاصل ہو گئی ہے اس ڈیموکریٹک پارٹی کو, لیکن وہ بھی بڑی معمولی سی ہے, اس لیے کہ تقریباً 218 نشستوں کی ضرورت ہے اور اس وقت میرا خیال ہے کہ ابھی سرکاری نتائج کو مکمل نہیں ہوئے, 225 نشستیں ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس ہیں جو گزشتہ کانگریس سے کم ہے نہیں. اب اس کا بہت بڑا مسئلہ سینٹ کا ہے. سینٹ کے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 50 ریپبلکن کے مقابلے میں ڈیموکریٹس کی تعداد اس وقت 48 ہے اور ان 2 نشستوں پہ انتخابات ہو رہے ہیں, اور اگر یہ دونوں نشستیں ڈیموکریٹک پارٹی جیت جاتی ہے تب تو ان کی بیلنس ہو جائے گا, یعنی 50-50 سے دونوں پارٹی کی سیٹ ہو جائے گی. اور چونکہ امریکی وائس پریزیڈنٹ, امریکی نائب صدر جو ہے وہ صدر ہوتا ہے, چیئرمین ہوتا ہے سینٹ کا, رائے شماری کی صورت میں فیصلہ کن ووٹ ڈالنے کا اختیار حاصل ہے. اگر کسی مسئلے پر 50-50 سے ووٹ برابر ہو جائے تو نائب صدر جو ہے بحیثیت چیئرمین سینٹ اپنا ووٹ ڈال کے معاملے کو ایک طرف کر سکتا ہے.
آپ جانتے ہیں کہ ملک پہلے سے منقسم ہے, اور اگر ڈیموکریٹس نے سینٹ جیت لیا, یعنی کہ دونوں سیٹیں جیت لیں جارجیا میں, تو بہت ممکن ہے کہ طاقت کا توازن ڈیموکریٹک پارٹی کے حق میں چلا جائے اور اس سے مزید تناؤ پھیلنے کا خطرہ ہے.
دیکھیے, تناؤ تو دونوں صورتوں میں پھیلے گا, لیکن مسئلہ بہر یہ ہے کہ اگر ڈیموکریٹ پارٹی سینٹ کی نشست ایک نشست بھی ہار گئی اور اس کے اوپر ریپبلکن پارٹی کی برتری ہو گئی تو ان کے لیے اپنے منشور پہ عمل درآمد بہت مشکل ہوگا. ظاہر ہے کہ عوام نے ووٹ جو ہے ان کو دیا ہے ان کے منشور پہ عمل درآمد کے لیے, اور اس صورت میں اگر ان کو تعاون حاصل نہ ہوا ریپبلکن پارٹی کی طرف سے تو اس لحاظ سے ان کی قوت مزید کمزور ہو جائے گی ڈیموکریٹ پارٹی کی. اگر وہ دونوں نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو گئے تو اس صورت کم از کم یہ ہے کہ ان کے لیے قانون سازی میں آسانی ہوگی.
یہ تھے ہیوسٹن میں سیاسی تجزیہ کار مسعود عبدالی جو ڈیموکریٹک پارٹی کا نقطۂ نظر بیان کر رہے تھے. دوسری طرف ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار طلعت رشید نے شکاگو سے بتایا کہ جارجیا میں ہونے والے انتخابات کیوں انتہائی اہم ہیں.
دیکھیں, یہ ریپبلکن کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جو ہے تقدیر بدل سکتی ہے اس پورے ملک کی کیا فیوچر کا. اگر ڈیموکریٹ لے لیتے ہیں دونوں سیٹیں تو ان کے پاس ہاؤس بھی ہوگا اور ان کے پاس سینٹ بھی ہوگی, تو یہ جو بھی بل پاس کروانا چاہتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسی لیے ریپبلکن چاہ رہے ہیں کہ سینٹ ان کے ہاتھ میں رہے. اگر وہ دونوں سیٹ جیتتے ہیں تو بائیڈن کے لیے بہت مسئلہ ہوگا کوئی بھی بل پاس کروانے میں جو کہ سینٹ کے تھرو جائے گا. تو یہ اسی لیے ٹرمپ بلکہ ابھی تو گئے ہیں, دوبارہ بھی جائیں گے, پینس بھی جائیں گے تاکہ وہ دونوں ان سیٹوں کو لے لیں, ایٹ لیسٹ ایک جگہ تو ان کی میجورٹی ہو.
جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ وہ ریپبلکنز کے ساتھ مل کر کام کریں گے, ایسے میں کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو کشیدگی ہے وہ کم ہوگی؟
نہیں, دیکھیں نا, جب آپ ایک لیڈر بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو پارٹی کی باتیں سننی پڑتی ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کے کام کریں گے, لیکن دیکھیں نا, جہاں تک ووٹنگ ہے وہ پارٹی لائن پہ ہوتی ہے, اور وہ اس وقت یہی ہوگا, ڈیموکریٹ کہیں گے ٹھیک ہے جی, جو ہماری پارٹی کہتی ہے ہم اس کو فالو کریں گے. کوشش یہ لوگ کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یو نو اکراس دی لائن کچھ ریپبلکن اپنے ساتھ لینے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کیا دا نیچر آف دا بل. اگر تو وہ ایسا بل ہے جو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے جنرل پبلک کو, تو ظاہر ہے وہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ کوشش کریں گی اس بل کو مل کے سالو کریں, کیونکہ فیوچر الیکشنز میں یہ امپورٹنٹ رول پہ ادا کریں.
یہ تھے ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار طلعت رشید, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
یمن میں جنگ 5 سال سے زیادہ عرصے سے جاری ہے اور ابھی اس کے ختم ہونے کے بظاہر کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ماہرین سے گفتگو کر کے اس جنگ اور آئندہ اس کے ختم ہونے کے امکانات کے بارے میں رپورٹ تیار کی ہے, پیش کرتے ہیں.
یمن کی جنگ کو جو 2015 میں شروع ہوئی تھی 5 سال مکمل ہو گئے ہیں اور فی الحال اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا, جبکہ وہاں حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. جنگ کی تباہ کاریاں, کرونا, بنیادی انسانی ضروریات کی چیزوں کی عدم دستیابی, لاکھوں لوگوں کی اپنے گھروں سے در بدری, اور عطیات دینے والے ملکوں کی جانب سے خاطر خواہ عطیات فراہم نہ کیے جانے کے سبب عالمی امدادی ادارے پوری طرح سے وہاں کے لوگوں کی مدد کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں. ہم نے یہ جاننے کے لیے کہ کیا اس کا کوئی حل نکلنے کی امید ہے, مشرق وسطی کی عمر کے 2 ماہرین واشنگٹن میں قائم فارن پالیسی کونسل کے نائب صدر ایلان برمن اور ڈاکٹر فاروق حسنات سے گفتگو کی. ایلان برمن کا کہنا تھا کہ یمن کی جنگ جیو پولیٹیکل اصطلاح میں ایک رستہ ہوا زخم ہے. ان کے الفاظ,
So the Yemen war is obviously this sort of in geopolitical terms a sucking wound, and it's a problem geopolitically, but it's also a problem diplomatically for the Kingdom of Saudi Arabia.
ایلان برمن کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ جیو پولیٹیکل اصطلاح میں ایک رستہ ہوا زخم ہے جو سعودی عرب کے لیے نہ صرف جیو پولیٹیکل حوالے سے بلکہ سفارتی حوالے سے بھی ایک مسئلہ ہے, جہاں سعودی عرب نے بہت کچھ داؤ پر لگایا ہے جس کے لیے انہیں بین الاقوامی سطح پر بھی اور واشنگٹن کے حوالے سے بھی سیاسی طور پر بھاری قیمت چکانی پڑی ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے بارے میں بھی اب امریکہ میں انداز گفتگو میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے, اور یہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ امریکہ کی آنے والی حکومت کو سعودی عرب کے بارے میں سخت موقف اختیار کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں امریکہ میں بھی یمن کی جنگ کے مسئلے کو حل کرنے اور جنگ کو ختم کرنے کے لیے زیادہ سخت موقف اختیار کیا جائے گا. یہ تھے واشنگٹن میں قائم فورن پالیسی کونسل کے نائب صدر ایلان برمن. ڈاکٹر فاروق حسنات کا کہنا تھا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ فوری طور پر اس جنگ کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہاں معاملات بہت زیادہ الجھ گئے ہیں. انہوں نے تفصیلی صورتحال بتاتے ہوئے کہا
کہ یمن کے جو معاملات ہیں وہ تو صاف ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ حوثیز کا پلڑا بھاری ہے, اس لیے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے مہینہ ہی ہوا ہے اس میں انہوں نے اپیل کی تھی حوثیز سے کہ وہ مزید پیش قدمی نہ کریں, یعنی پیش قدمی نہ کرنے کی یہ ریکویسٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کر رہے ہیں. اور اس سے ایک ہفتہ پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ کی سعودی وزیر خارجہ سے بات ہوئی تھی. اب ہمیں نہیں پتا, میں نے اس کے اوپر ایک مضمون بھی لکھا تھا کہ اس کیا سعودیز نے پاکستان کو ریکویسٹ کی تھی یا پاکستان نے اپنے اوپر خود انیشیٹو لیا تھا. دوسری طرف سعود میں پھر سے لڑائی شروع ہو گئی ہے, جو یہ گروپ تھے یو اے ای سپانسر, پھر میں سیز فائر بھی ہو گئی, اور لیکن اس کے بعد پھر 2-4 دن ہوئے یہ پھر آپس میں ان کی شدید لڑائی ہوئی ہے ساؤتھ میں, جس کا حوثیز کے ساتھ کوئی لینا دینا کوئی تعلق نہیں ہے. اب وہ جو سوہترا آئی لینڈ ہے اس کے اوپر یو اے ای کا جو گروپ ہے ایس ٹی سی میں, انہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. یہ دنیا بھولی اس طرح نہیں ہے, اس میں معاملات بہت الجھے ہیں. یعنی ایک طرف تو حوثیز نے اپنا جمع لیا ہے قبضہ, وہ تو وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ساؤتھ میں بھی معاملات جو ہیں وہ یو اے ای اور سعودی عربیہ کے درمیان وہاں پہ کانفلکٹ شروع ہو.
ان کا کہنا تھا کہ یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان جو یہ اختلاف فتح ہو گیا ہے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کہاں جا کر منتج ہوگا. قمر عباس چافری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
عراق اور شام میں جبکہ داعش کی نام نہاد خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے, امریکہ کو دوسرے علاقوں میں داعش اور اس سے منسلک دوسری تنظیموں کے سر اٹھانے پر تشویش ہے. 10 نومبر کو امریکہ اور نائجیریا میں داعش کو شکست دینے کے لیے قائم عالمی اتحاد کے اراکین کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ کا اہتمام کیا گیا, جس میں مغربی افریقہ کے ممالک اور متعلقہ علاقائی تنظیموں کے نمائندے شریک ہوئے تاکہ داعش سے درپیش خطرے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے. اتحاد میں امریکہ کے خصوصی ایلچی نوتن سیز نے کہا کہ میٹنگ سے اس جنگ میں ایک نہایت اہم محاذ پر اتحاد کی نمایاں توجہ کا اظہار ہوتا ہے. خصوصی ایلچی سیز نے کہا کہ شام اور عراق کے اہم مقامات پر ہم داعش کے احیاء کو روکنے پر بدستور اپنی توجہ مرکوز کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم داعش کی جانب سے ان مرکزی مقامات سے باہر اپنی شاخوں اور نیٹ ورک کو جنگ جاری رکھنے کے لیے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرنے سے بھی روکیں. افریقہ سے زیادہ خطرناک یہ رجحان کہیں اور نہیں دیکھا گیا. اگر ہم نے داعش کو پوری دنیا میں شکست دینے کا عزم کر رکھا ہے, جو کہ ہم رکھتے ہیں, تو ہمیں افریقہ اور خاص کر مغربی افریقہ میں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. خصوصی ایلچی سیلز نے اس جانب اشارہ کیا کہ داعش سے منسلک گروپوں کی جانب سے مغربی افریقہ میں گزشتہ برسوں کے دوران حملوں کی تعداد اور ان کی ہلاکت خیزی میں خاصا اضافہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ تاہم اچھی خبر یہ ہے کہ عالمی اتحاد نے اس بات کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس میں لچک ہے اور اس بات کی صلاحیت موجود ہے کہ وہ بڑھتے ہوئے خطرے سے خود کو ہم آہنگ کرتے ہوئے اس کا جواب دے سکے. انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ داعش کے خلاف جنگ لازمی طور پر خود اس کے اپنے علاقے میں لڑی جانی چاہیے. اتحاد میں سویلین اور فوجی خطوط پر تعاون کا ایک طریقہ کار اور دو طرفہ اور کثیر طرفہ حکمت عملی ترتیب دی گئی, جس سے علاقے میں دہشت گردی کا قلعہ کما کرنے کے دوسرے طریقوں میں بھی مدد ملے گی. خصوصی ایلچی سیلز نے زور دیا کہ جبکہ عالمی اتحاد داعش کے خلاف جنگ میں حصہ ڈالنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہے, یہ ضروری ہوگا کہ سیکیورٹی فورسز انسانی حقوق کے احترام کو اپنی کوششوں کا ایک کلیدی حصہ بنائیں. انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے سرزد ہونے والے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے دہشت گردوں کی اس صلاحیت کو براہ راست تقویت ملتی ہے کہ وہ انتہا پسندی اور لوگوں کو بھرتی کرنے کی اپنی صلاحیت میں اضافہ کر سکیں اور حکومت کی جائز حیثیت کو بدنامی سے دوچار کر سکیں گے. 2017 کے بعد سے امریکی عوام نے ایک وسیع علاقے میں, جس میں G5 ساحل اور لیک چارٹ بیسن شامل ہے, 11.40 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی رقم دہشت گردی کے خاتمے میں مدد کے لیے خرچ کی ہے. خصوصی ایلچی سیلز نے اگلے سال کے دوران مزید $3 کروڑ دینے کے امریکی منصوبے کی نشاندہی کی. انہوں نے زور دیا کہ مغربی افریقہ میں داعش کے خطرات کے خلاف ہماری مشترکہ جنگ ایک کلیدی اہمیت کی حامل ہے, جس کی مدد کا امریکہ نے تہیا کر رکھا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا, جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
خاص خاص خبریں ایک بار پھر. پاکستان میں حالیہ سروے اور حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا وبا سے پیدا شدہ معاشی صورتحال کے دوران تقریباً 1.90 کروڑ لوگ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. بھارتی حکام نے ان دو پاکستانی بہنوں کو پاکستانی انتظامیہ کے حوالے کر دیا ہے جو ہفتے کے روز غلطی سے لائن آف کنٹرول پار کر گئی تھیں. بھارتی حکومت کی جانب سے منظور کیے گئے متنازع زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کی ملکگیر ہڑتال یا بھارت بند کو وسیع پیمانے پر حمایت حاصل ہوئی ہے. افغانستان میں افہام و تفہیم کی قومی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے امن بات چیت کے ایجنڈے سے متعلق مذاکرات میں پیش رفت کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کی ٹیموں کے درمیان بات چیت بدھ کے روز دوبارہ شروع ہوگی. اور امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز اپنی طبی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ الیکشن میں بے ضابطگیوں کو بے نقاب کرنے کی ان کی کوششوں کے حوالے سے اگلے چند روز میں بڑی پیش رفت کی توقع کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی بہجت جیلانی کو وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔